وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ اس خبر سے شروع کریں گے کہ چین نے افغانستان اور پاکستان کے درمیان الزامات کے تبادلوں کے پیش نظر دونوں ملکوں کو قریب لانے کے لیے پیشکش کی ہے. آگے چل کر ہم چینی جوڑے کا بلوچستان میں اغوا اور قتل کے بعد کی صورتحال, وزیر اعظم نواز شریف کا سعودی عرب دورے سے واپسی, اور آخر میں ٹرمپ روس تعلقات پر امریکی اٹارنی جنرل جیف سیشنز کے آج واشنگٹن میں متوقع گواہی پر بات کریں گے. اور آج بھی ہمارا شو فیس بک پہ ہے, لہٰذا آپ لوگ facebook.com/VOA Urdu پر جا کر کامنٹس دے سکتے ہیں, سوالات کر سکتے ہیں. آپ ہمیں مفت کال بھی کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 0800-777-89. اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ افغانستان سے ٹی وی اور ریڈیو کے رپورٹر ہیں جو ٹولو نیوز کے لیے رپورٹنگ کرتے ہیں, عبدالحق عمری, جبکہ اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر رستم شاہ محمد نے. لیکن ہم کابل چلتے ہیں جہاں سے عبدالحق عمری ہمارے ساتھ ہیں. اور عبدالحق عمری, آپ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ جو ہمارے پاس خبریں آئی ہیں اس کے مطابق چین کے وزیر خارجہ وینگ یی جلد کابل آئیں گے اور وہ افغان اہلکاروں سے ملاقات کریں گے. افغان صدر اشرف غنی کا کہنا ہے کہ چین پہلی مرتبہ پاکستان اور افغانستان کے معاملات میں مصالحت کرنے کے لیے تیار ہے. یہ بتائیے کہ وہاں اس سلسلے میں کیا امیدیں ہیں, پاکستان سے کیا امید ہے آپ لوگوں کی؟
یہ جو افغان پریزیڈنٹ کی جو وزٹ تھا اور ادھر چائنا کی پریزیڈنٹ سے بھی ملاقات ہوا, اس ملاقات میں چائنیز جو آفیشل ہے وہ افغان حکومت کے آفیشل سے یہ وعدہ کیا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی مابین میں تعلقات میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہے. اس لیے افغانستان کی حکومت نے افغان میڈیا کو یہ بتایا کہ یہ پہلا مرتبہ ہے کہ چائنا بہت انٹرسٹ لے رہا ہے اس بات میں, اور امکان ہے کہ ایک چائنا کی حضور میں یہ جو مسائل افغانستان اور پاکستان کی مابین ہے اور جو طالبان سے پیس ٹاک اور جو مداخلت افغان حکومت کر رہا ہے کہ جو ملٹنٹ ہے اس کی جو لوگ ہیں جو لیڈرشپ ہے وہ پاکستان میں, یہ چیز بہت امکان ہے کہ اس معاملے میں اٹھائی جائے گی اور اس کو حل کے لیے ایک لائحہ عمل طے کریں گے اس بات چیت کو.
جی جی. اور ہم اسلام آباد چلتے ہیں جہاں سے افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر رستم شاہ محمد ہیں. محمد صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پاکستان افغانستان کے بیچ جو الزامات کا تبادلہ ہے وہ عروج پر پہنچ گیا جب کابل میں ایک دہشت گرد حملہ ہوا جس میں اب بتایا جا رہا ہے کہ 150 لوگ ہلاک ہوئے ہیں. ایسے میں پاکستان افغانستان کی جو چین کی جو مصالحتی کوششیں ہیں اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟
دیکھیں, چین کا کردار بہت اہم ہوتا جا رہا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو سی پیک کا منصوبہ ہے ون بیلٹ ون روڈ, اس کے حوالے سے چین یہ چاہتا ہے کہ خطے میں امن رہے. اگر خطے میں امن ہوگا اور خصوصاً افغانستان میں, تب تو ان کے جو منصوبے ہیں جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, جو باقی دنیا میں وہ کر رہے ہیں, جو بلین ڈالر تک ہے, وہ منصوبے تکمیل تک پہنچ سکیں گے. لیکن اگر امن نہیں ہے تو وہ منصوبے خطرے میں پڑ جائیں گے. اس لیے سب سے پہلے ان کو اس بات کی فکر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان میں خود ان کی اپنی بڑی انویسٹمنٹ ہے, وہاں پہ کاپر میں اور باقی پیٹرول میں اور گیس میں ان کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. اور صرف یہ جو ہے وہ لوگر کا جو علاقہ ہے وہاں پہ وہ کوئی $3 بلین کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کاپر مائنز میں. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو علم ہوگا کہ پچھلے مہینوں میں روس اور چین دونوں نے طالبان کو بلیک لسٹ سے ہٹانے کی حمایت کر دی تھی, اور طالبان سے انہوں نے رشتے بھی سنوارے ہیں اور ان کے تعلقات بھی اب بڑھ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چین اور روس دونوں کو داعش سے خطرہ ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ داعش چونکہ طالبان کے خلاف بھی لڑ رہی ہے, اس لیے اگر کوئی ایسی براڈ بیس حکومت بن جائے جس کا طالبان حصہ ہوں گی تو داعش کو شکست دینا آسان ہوگا, اور اس طرح سے چین کا جو مغربی صوبہ ہے سنکیانگ وہ بھی داعش کے حملوں سے بچ جائے گا, اور جو باقی ریاستیں ہیں تاجکستان, ازبکستان, ترکمانستان جہاں سے پھر روس کو راستے جاتے ہیں وہ بھی بچ جائیں گے. ان وجوہات کی بنا پہ اب چین جو ہے وہ ان کا کردار بہت سینٹرل ہوتا جا رہا ہے, اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ طالبان بھی چین کے کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. پاکستان کے خلاف ان کے کو بد اعتمادی ہے, پاکستان پہ وہ اتنا اعتبار نہیں کریں گے جتنا وہ چین پر کریں گے, اور چین جو ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا کی پلیئر بنتا جا رہا ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو چین کا جو میڈیشن ہے پاکستان افغانستان کے درمیان یہ بہت اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے.
ہم لوٹتے ہیں افغانستان جہاں سے عبدالحق عمری ہمارے ساتھ ہیں, ٹولو نیوز کے لیے رپورٹنگ کرتے ہیں. عمری صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی سرکار کہتی رہی ہے کہ حقانی نیٹ ورک نے کابل میں یہ بم دھماکہ کیا تھا, یہ بتائیے کچھ شواہد آپ لوگوں کو ملے ہیں اس سلسلے میں؟
یہ جو افغان این سی ایس اور جو بات کیا ہے اور یہ اس کی پاس امکان ہے کہ ثبوت ہو جائے, تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس میں حقانی نیٹ ورک ملوث ہے جو عملات ہوا کابل میں اور جو خوص میں اور پکتیا میں اور اس طرح کابل میں جو حملات ہوا ہے, تو یہ امکان زیادہ ہے, اور یہ افغان حکومت یا سیکورٹی ایجنسیز کا دعویٰ ہے. اور جب خسرو راج حقانی کا ایک آج اچھے بھی آیا ہے اور وہ بھی میڈیا میں آمیر ہوا کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اس نیٹ ورک اس حملوں کی ملوث نہیں ہے اور یہ اس کے ہاتھ نہیں ہے, تو اس طرح افغان حکومت کی سیکورٹی ایجنسی یہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ حملات کی جو پس منظر ہے افغانستان میں, یہ حملات حقانی نیٹ ورک اور طالبان یہ پلان کر سکتا ہے, جو داعش ہے وہ اس طرح پلاننگ اور اس کا سورس اتنا کیوں کابل میں یا فلوئنس میں افغانستان میں, اس کی ہم دیکھ رہے تو داعش اتنا بڑا حملہ نہیں کر سکتا افغانستان میں, جو سورس ہے یا جو ادھر جو طالبان یا حقانی نیٹ ورک کی جو پس منظر ہے افغانستان میں, یہ ثابت ہو جاتے ہیں کہ اس حملات میں جو افغان سیکورٹی ایجنسیز کہہ رہا ہے اور جو دعوے کہہ رہا ہے تو اس میں اس کی یہ کہتا ہے کہ اس میں حقانی نیٹ ورک ملوث ہے.
جی ہاں, اور اسی سلسلے میں ہمارے پاس ابھی بریکنگ نیوز بھی آئی ہے, ہمارے نمائندے شمیم شاہد نے ابھی ایک تھوڑی دیر پہلے ایک رپورٹ بھیجی تھی جس کے بقول امریکہ نے ایک ڈرون حملہ کیا, اور بقول ان کے ہمارے نمائندے بتاتے ہیں کہ حقانی نیٹ ورک کا ایک کمانڈر ٹانک کے قریب ڈرون حملے میں ہلاک ہو گیا ہے. آئیے ہم آپ کو اس کی رپورٹ سناتے ہیں, اس کے بعد باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں.
خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ہنگو کے سرحدی علاقے میں عسکریت پسندوں کے ایک مشتبہ مرکز پر مبینہ امریکی ڈرون حملے میں ایک مشتبہ افغان عسکریت پسند کمانڈر ہلاک, جبکہ اس کا ایک قریبی ساتھی شدید زخمی ہو گیا ہے. مقامی افراد کے مطابق منگل کے صبح سحری کے وقت مبینہ امریکی ڈرون نے ہنگو اور قبائلی علاقے اور اورگزئی ایجنسی کے سرحد پر واقع سپینتل کے علاقے میں ایک مکان پر دو میزائل داغے. میزائل حملے میں مکان کا بیشتر حصہ تباہ ہو گیا. مقامی لوگوں کے مطابق انہوں نے مکان کے ملبے سے ایک شخص کی لاش اور ایک زخمی کو باہر نکالا. عینی شاہدین نے ہلاک ہونے والے عسکریت پسند کی شناخت ابو بکر کے نام سے کی ہے, جس کا تعلق حقانی نیٹ ورک سے بتایا جاتا ہے. ابو بکر کا تعلق مبینہ طور پر افغانستان کے سرحدی صوبے خوز سے ہے, جو حقانی نیٹ ورک کا مضبوط گڑھ ہے. ہنگو اور اورگزئی ایجنسی کی انتظامیہ کے اہلکاروں نے امریکی ڈرون حملے میں ابو بکر نامی افغان عسکریت پسند کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی ہے, مگر سرکاری طور پر تاحال کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا ہے. گزشتہ 4 سال کے عرصے میں ہنگو کے اس علاقے میں یہ دوسرا امریکی ڈرون حملہ ہے. اس سے قبل 21 نومبر 2013 کو اسی علاقے میں قائم ایک مدرسے مفتاح العلوم پر امریکی ڈرون نے میزائل برسائے تھے جس میں حقانی نیٹورک کے 8 مبینہ عسکریت پسند ہلاک ہوئے تھے۔ ہلاک ہونے والے عسکریت پسند مدرسے میں مہمان کے طور پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس حملے کے رد عمل میں خیبر پختونخوا میں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے امریکی حکومت کے خلاف مقدمہ بھی درج کرایا تھا۔ پاکستان امریکی ڈرون حملوں کو اپنی آزادی اور خود مختاری کے خلاف قرار دیتا آیا ہے، جبکہ امریکی عہدیدار دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں ڈرون ٹیکنالوجی کو انتہائی مؤثر ہتھیار سمجھتے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
جی، اور کیونکہ ہمیں علم نہیں ہے کہ کابل میں جو دہشت گرد حملہ ہوا تھا اس میں واقعی حقانی نیٹورک ملوث تھے، لیکن کیونکہ افغان سرکار کہتی ہے کہ وہ اس میں ملوث تھے، لہٰذا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خوص سے ایک حقانی نیٹورک کا کمانڈر ابو بکر نکل کر ہنگو کیسے پہنچا؟ یہ سوال میں کرنا چاہوں گی رستم شاہ محمد سے۔ جی محمد صاحب،
دیکھیے، سب سے پہلے تو جو کابل حملے کی بات کر رہے ہیں اس کی ذمہ داری تو داعش نے پہلے سے قبول کی ہے اور وہ ریکارڈ پر ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اہم ممکن ہے کہ داعش کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہوں حکومت کے اندر، حکومت سے باہر، کیونکہ اس زمانے میں یہ جو کابل میں کانفرنس بھی ہونے والی تھی اور افغان حکومت کے اندر ایک بہت بڑا دھڑا طالبان بھی کسی قسم کی نیگوشیشن کے مخالف ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ بات چیت شروع ہو، کیونکہ وہ سٹیٹس کو کے سب سے بڑے بینیفیشریز ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ سٹیٹس کو اسی طرح جاری رہے اور پیسہ آتا رہے اور وہ جو ہے ان کا کام ہوتا رہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو حملے کی آپ بات کر رہے ہیں یہ اس کا بھی علم نہیں ہے کیونکہ خبریں ابھی تک ہمیں نہیں پہنچی، لیکن بارڈر پورس ہے اور اوپن ہے، میں آنا جانا کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ ابو بکر صاحب جو ہیں وہاں سے کراس کر کے آ گئے ہوں اور یہاں پہ ان کا پہلے کوئی ٹھکانہ موجود ہو، ان کے ساتھی موجود ہوں، ان کے نیٹورک کے کچھ لوگ موجود ہوں، ان کا تعلق کس گروہ سے ہے، افغانی گروہ سے ہے، داعش سے ہے، اس کے بارے میں بھی مکمل اور ویریفائڈ انفارمیشن ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن یہ بات سب کو تسلیم ہے کہ جو حملہ پاکستانی سوورنٹی کے خلاف ہے اور پاکستانی سوورنٹی کو ہمیشہ اس طرح وائلیٹ کیا جاتا رہا ہے، کیونکہ امریکن اس کو معلوم ہے کہ پاکستانی حکومت وہ زبانی جمع خرچ کے بعد کچھ بھی نہیں کرے گی، ایک فارمل پروٹیسٹ وغیرہ لاج ہو جائے گا جیسے پہلے ہوا کرتا تھا اور اس کے بعد تعلقات یوں کے توں رہیں گے۔ اس لیے ان کو اب یہ کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ یہ ایک دوسرا ملک ہے اور وہاں پہ حملے کرنا اس ملک کے خلاف ایک ایکشن تصور کیا جانا چاہیے، لیکن ان کو یہ معلوم ہے کہ اس کی کوئی کانسیکوینسز، کوئی امپلیکیشنز نہیں ہوں گی، اس لیے وہ برابر اور تواتر کے ساتھ جب بھی چاہے جہاں چاہے وہ حملے کرتا رہا ہے۔
ہم لوٹتے ہیں عبدالحق عمری کی طرف۔ عمری صاحب، یہ بتائیں کہ امریکہ اور چین دونوں چاہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان افغانستان کے بیچ مصالحت کا کردار ادا کریں، چین کے اس میں شامل ہونے سے آپ لوگ کیا امید کر رہے ہیں کہ اس کا چین کا کیا اثر ہوگا پاکستان کے اوپر؟
ایک بات ہے کہ افغانستان حکومت نے چین کی بھی ادارے اور امریکہ کی سے بھی کہ اس معاملوں کو یا جو پیس ٹاک ہے یا پاکستان کی ساتھ ریلیشن ہے اس کی ایک مثبت اور ایک ضمانتی کے طور پر یہ اس بات چیت میں شامل ہو جائے۔ اور ایک ابھی جو افغانستان اور پاکستان کی مابین میں جو اعتبار نہیں ہے، اعتبار ختم ہوا ہے۔ اور ایک بات بہت واضح ہے کہ جو ملٹنس ہے افغانستان میں، خصوصاً طالبان اور حقانی نیٹورک، اس کے بعد پاکستان کی جو سیکورٹی ایجنسیز ہے، جو فوج ہے، اس کی سپورٹ ہے۔ جب ہم ادھر خوص یا پکتیکا کا جو راستے ہے پاکستان کی سے آ رہا ہے، اس میں جو طالبان جو کراس کر رہا ہے بارڈر، افغانستان میں داخل ہو رہا ہے، اس کے ساتھ پاکستان کی سیکورٹی اور بارڈر کی جو سیکورٹی ہے اس کو حمایت بھی کرتی ہے اور اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، اس کو حراستہ بھی دیتے ہیں۔ اور جو مراکز ہے خصوصاً حقانی نیٹورک کی اور طالبان کی، وہ معلوم ہے کہ پاکستان میں ہے۔ میں نے تقریباً چھ سال پاکستان میں آزادن الاسلام کیا ہے, تو ہم ادھر دیکھتے ہیں کہ جو افغانستان میں جو طالبان کی گورنر ہے وہ پاکستان میں ہے, جو اس کی حقانی نیٹورک کی جو گھر ہے, اس کی جو برادرز اور جو فیملی کی اعضا ہے وہ پاکستان میں, ادھر آزاد ہوئی اسلام آباد میں یا راول پنڈی میں ادھر زندگی کرتی ہے. یہ چیز بہت واضح ہے. ابھی افغانستان حکومت چائنا سے ایک ریکویسٹ بھی کیا ہے اور ایک اعتبار اور ایک ضامن کے طور پر اگر اس بات میں شامل ہو جائے تو یہ بات چیت امکان ہے کہ کامیاب ہو جائے. جب پاکستان نے جو وعدہ کیا ہے افغانستان کے ساتھ انہیں اس وعدہ کا پورا نہیں کرا, اور اشرف غنی سے بھی وعدہ کیا کہ ہم یہ کرتے ہیں, وہ جو باتیں جو گزشتہ ہے ہم ایک نیو بک کو کھولنا چاہیے افغانستان کے ساتھ ریلیشن کی, ایک باتیں ابھی اعتبار نہیں ہے کہ افغانستان پاکستان سے یا چائنا اور یا یو ایس اس ضمانت نہ کرے, تو جب تک امکان نہیں ہے کہ دونوں ممالک کے مابین جو ریلیشن ہے وہ ہو جائے گی, جب تک یا یو ایس اور چائنا کو ایک ضمانتی طور پر اس بات میں شامل ہو جائیں.
بہت شکریہ, ہم اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں, لیکن کالرز کیونکہ ہمارا اگلا موضوع بھی اس سے منسلک ہے تو آپ لوگ بے شک کال کیجئے, لیکن ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہے افغانستان سے ٹی وی اور ریڈیو کے رپورٹر عبدالحق عمری اور پاکستان کے افغانستان میں سابق سفیر رستم شاہ محمد. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ پچھلے دنوں بلوچستان کے صوبے میں اور کوئٹہ سے ایک چینی جوڑا اغوا ہو گیا اور قتل ہو گیا. داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کی. اس کے بعد کچھ خدشات پیدا ہوئے کہ شاید چین اور پاکستان کے تعلقات اس کی وجہ سے خراب ہو جائیں گے. ہمیں بیجنگ کا ایک بیان موصول ہوا ہے جس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات معمول کے مطابق رہیں گے. اس سلسلے میں ہمیں ابھی بلوچستان سے جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار میجر نظر حسین زمرد نے. بہت سارے لوگ بھی اس وقت ہولڈ پہ ہیں, ان کو بھی ہم موقع دیں گے, لیکن آئیے اس کی ذرا سا ہم آپ کو ایک جھلک سناتے ہیں اس خبر کی. پیش کر رہے ہیں محمد جلیل اختر.
چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ صدر شی جن پنگ اور پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف نے حال ہی میں قزاقستان کے دارالحکومت آستانہ میں منعقد ہونے والی شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کے موقع پر کئی بار دوستانہ ماحول میں ملاقات کی. بیجنگ کی طرف سے یہ بیان ان اطلاعات کے چند دنوں کے بعد سامنے آیا جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان میں گزشتہ ماہ کے اواخر میں دو چینی شہریوں کے اغوا کا واقعہ سامنے آنے کے بعد صدر شی اور وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان آستانہ میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی. چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لو کانگ نے معمول کی نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ یہ رپورٹس غیر معقول اور بے بنیاد ہیں. شدت پسند تنظیم داعش نے گزشتہ ہفتے ان دو چینی باشندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا جنہیں 24 مئی کو بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے اغوا کیا گیا تھا. اس واقعے کے بعد بین الاقوامی میڈیا کے کچھ حلقوں میں یہ قیاس آرائیاں شروع ہو گئیں کہ مغوی چینی شہریوں کی ہلاکت کی خبروں کی وجہ سے پاکستان اور چین کے تعلقات پر منفی اثر پڑے گا. چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان اور چین ہمیشہ سے اسٹریٹجک شراکت دار ہیں اور ان کے آپس میں دیرینہ اور گہرے تعلقات ہیں. چین پاکستان اقتصادی رہداری کے منصوبوں کے تحت اربوں ڈالر کی چینی سرمایہ کاری کے مختلف منصوبے شروع ہونے کے بعد بڑی تعداد میں چینی شہری بھی پاکستان میں آئے جو ملک کے مختلف علاقوں میں جاری منصوبوں پر کام کر رہے ہیں. اگرچہ حکومت نے ان منصوبوں پر کام کرنے والے چینی شہریوں کے تحفظ کے لیے خصوصی فورس تشکیل دی ہوئی ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی, اور ہم چلتے ہیں میجر نظر حسین زمرد کی طرف, بلوچستان میں ہوتے ہیں. میجر نظر, آپ کے آنے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کہ افغانستان پاکستان کے تعلقات کشیدہ ہیں. افغانستان کا کہنا ہے کہ پاکستان ابھی تک حقانی نیٹ ورک کو اجازت دیتا ہے کہ پاکستان کی سرزمین سے وہ آپریٹ کریں. آپ کے علم میں ہے کہ بلوچستان میں بھی کئی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں. ایسے میں یہ بتائیے کہ چین کیونکہ اب وہ ایک پیشکش کر رہا ہے کہ وہ ضامن بنے گا تاکہ افغانستان پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں بلوچستان میں بھی کچھ بہتری آ سکتی ہے اور خاص طور پہ جو چینی آئیں گے ان کو بھی کچھ تحفظ مل سکتا ہے؟
میڈم, بنیادی طور پہ دیکھیں افغانستان تو ہمارا ہمسایہ ہے. اگر چائنا جو ضامن کا کردار ادا کرے گا تو یہ ایک بہتری کی طرف ایک قدم ہوگا, کیونکہ بنیادی طور پہ جو بارڈر ہمارا لنک اپ ہے افغانستان کے ساتھ اور جو زیادہ تر دہشت گردی کے جو موومنٹس ہیں وہ اسی بارڈر کے تھرو ہوتی ہے, چاہے وہ تحریک طالبان کی صورت میں ہوں چاہے وہ داعش کی صورت میں ہوں. تو اگر چائنا ثالثی کا رول ادا کرتا ہے اور ہمارے حالات افغانستان کے ساتھ بہتر ہو جاتے ہیں, میوچل انڈرسٹینڈنگ پہ بہتر ہو جاتے ہیں, تو یہ اس کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی بلوچستان پہ بہتر پڑے گا. جہاں تک سی پیک کی بات ہے, بیکاز وہ ایک پروجیکٹ ایسا ہے کہ جس کے لیے یہ معمولی مسئلے یا معمولی چیزیں یا معمولی انسیڈنٹ جو ہے یہ چائنا کو افیکٹ نہیں کرتے. بیکاز چائنا کی اگر ہسٹری کو دیکھیں, جب شارۂ کاراکرم بنا تب بھی انہوں نے قربانیاں دی ہیں, اب 2015 میں ابھی بھی وہ کام کر رہے ہیں وہاں, تو دے آر ناٹ مچ کنسرن. وہ کام سے زیادہ جو ہے نا کام پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں. اور یہ جو انسیڈنٹ ہوا یہ انفارچونیٹ تھا, کیونکہ وہ دو چائنیز جو کپل یہاں تھا وہ کسی لینگویج سینٹر میں کوئی چائنیز سکھانے آئے ہوئے تھے اور وہ بڑے آزادی سے یہاں پھرتے تھے, تو اس وجہ سے یہ ایک مس ہیپ ہوا جو ہونا نہیں چاہیے. کیونکہ جو بھی چائنیز یہاں آئیں گے ان کی پروٹیکشن کے لیے آلریڈی فورس بنی ہوئی ہے, اور جو فورس امپلیمنٹ ہونی شروع ہو جائے گی جب پروجیکٹس آنے شروع ہو جائیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کو سیکورٹی اسی انداز میں دی جائے گی جیسے شارۂ کاراکرم پہ دی جا رہی ہے, پاکستان کے ایریا میں دی جا رہی ہے, تو یہاں بھی اسی انداز میں دی جائے گی. تو امید ہے کہ چیزیں بہتر ہوں گی ان کیس اگر چائنا اس کو اس انداز میں لے.
میجر نظر, آپ کے علم میں ہوگا کہ کوئی ایک بڑا غیر معمولی سا بیان آیا ہے چودھری نثار کا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چینی جوڑا جو پاکستان آیا تھا تو وہ تبلیغ کی خاطر آیا تھا. یہ بڑا عجیب ہے کہ ایک طرف تو وہ اغوا ہوئے, قتل ہوئے, اور وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے ہیں, لیکن اس بیان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
یہ بیان تو بالکل ہی جو ہے نا ایک اپنی جان چھڑانے کے لیے دیا جا رہا ہے, بیکاز وہ چائنیز جو جوڑا تھا وہ کوئٹہ کے ایک علاقے پلیٹیل باغ میں جہاں عام لوگ رہتے ہیں وہاں وہ رہ رہے تھے, وہاں سے وہ جنان ٹاؤن کے ایریے میں جاتے, وہاں وہ ٹیوشن سینٹر تھا, وہاں وہ چائنیز سکھاتے تھے, ان کا اور کوئی ایکٹیویٹی یہاں نہیں تھی, وہ پیورلی ایک موٹیو کی بنیاد پہ یہاں آئے ہوئے تھے. اور یہ جو بیان ہے بہت ریڈیکولس ہے, اور اس کی کوئی بنیاد, اس کی کوئی, اگر اس قسم کی کوئی حرکت ہوتی تو آپ کو پتا ہے کہ کوئٹہ میں, کوئٹہ چھوٹا سا شہر ہے, یہاں اگر کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی کر رہا ہو تو ایک دم ولنیبلٹی میں آیا, اسپیشلی فارنر, تو ایسی کوئی بات نہیں تھی, اگر ہوتی تو ڈیفینیٹلی یہاں وہ ہائی لائٹ ہوتی. تو یہ انسیڈنٹ کے بعد ایسی بات کرنا, میرا خیال ہے کہ یہ اپنی ذمہ داری سے اپنے آپ کو سبکدوش کرنے والی بات ہے, باقی جس میں کوئی پازیٹیوٹی نظر نہیں آتی.
بالکل صحیح ہے. ہمیں بہت سارے لوگوں نے کال کیا تھا, میں ان کی فہرست سنا دوں. ملک نائب خان کوہاٹ سے, محمد عمر ڈی جی خان سے, مرید خان میاں والی, محمد ایاز میاں والی, شوکت علی انجم دھانا والا. تو اب رہ گئے ہیں میاں والی سے. مرید خان جی, اب بات کیجیے.
السلام علیکم جناب, خیر سے یاد کر رہا ہوں. میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو چائنا رہداری ہے, اگر دو آدمی چائنی غلطی سے جو حرکت ہو گئی ہے, اگر مر گئے تو اس سے اس کو پورا چائنا کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ اور انڈیا یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کی یہ کالیڈور جو ہے نا یہ نہ چلے, یہ رہداری جو ختم ہو جائے.
دیکھیے, ثبوت کی بنیاد پہ بات کرنا چاہیے. آپ کے کال کرنے کا شکریہ. محمد ایاز نے کال کیا ہے میاں والی سے. جی جناب, محمد ایاز میاں والی سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نفیسہ بہن, یہ جو سارٹ اپ مقام بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے, یہ سی پیک منصوبہ چونکہ صوبہ پنجاب اور حکام چین کے درمیان معاہدہ ہے, وہ لوگ دہشت گردی کی پشتپناہی میں سرگرم ہیں بلوچستان میں, جو سی پیک منصوبہ منصوبے کا نام و نشان بھی نہیں چاہتے بلوچستان.
شوکت علی انجم نے کال کیا ہے دھارا والا سے.
السلام علیکم میڈم, شوکت علی انجم دھارا والا سے عرض کر رہا ہوں. بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہے اور اس میں بہت زیادہ دہشت گردی ہوتی ہے کہ یہ دوسروں پر کیوں حملہ کرے گا؟ دوسرے ممالک جو ہے وہ اس پر الزام لگاتے جب بھی کہیں ہم حملہ ہوتا ہے الزام اچھا. پاکستان پر لگایا جاتا ہے.
شکریہ آپ کے کال کرنے کا. تھینک یو آپ کی کال کرنے کا. صادق شیرانی نے کال کیا ہے ڈی آئی خان سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم میرا تو ایک منٹ میں مجھے صرف ایک منٹ موقع دے, باقی جو آپ کاٹتے ہیں پھر کاٹ لو بعد میں.
اچھا
میں تو چاہتا ہوں کہ یہ اس کی ٹیپ کا معاملہ جب سے شروع ہوا ہے تو چائنا والوں کو اور ہمیں دونوں طرف سے یہ ذہنیت بنانی چاہیے کہ ہم اس میں کم از کم ہزاروں بندے گنوا سکتے ہیں. یہ امریکہ جو ہے نا یہ خام خواہ یہ امریکہ کر دیا ہے.
اچھا شکریہ آپ کے کال کرنے کا. شکریہ. ظہور احمد نے کال کیا ہے ایبٹ آباد سے.
جی جی السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
ظہور احمد بات کر رہا ہوں ضلع ایبٹ آباد ضلع چندکا سے.
جی جی بات کیجیے.
جی میں آج کچھ آپ کا پروگرام لیٹ سنا ہے پر اس کا یعنی پروگرام یہی تھا کہ دہشت گردی بلوچستان میں کیوں ہو رہی ہے, یہی پروگرام تھا نا؟
نہیں جی آپ بڑے دیر سے آئے لیکن آپ کے کال کرنے کا شکریہ. خان نے کال کیا ہے سری نگر سے. جی جناب بات کیجیے. جی پاکستانی کشمیر سے خان.
ہاں محمد انور خان بول رہا ہوں آزاد کشمیر کے ڈنڈالا سے.
اچھا جی
میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ افغانستان اور پاکستان کا جھگڑا بالکل اسی سے جب تک انڈیا وہاں پہ نہیں ختم ہو سکتا.
اچھا شکریہ آپ کے کال کرنے کا. آپ کی بات ہم نے سن لی. ملک نائب خان نے کال کیا ہے کوہاٹ سے.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. جی جی میرا گزارش یہ ہے کہ جب سے سی پیک کا مسئلہ شروع ہوا یعنی اکنامک کوریڈور اور بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں یہ گڑبڑ شروع کر رہے ہیں لوگ, کیا ان منصوبے کو ناکام کرنے کی کوشش ہے یا نہیں؟ دوسری میں پچھلی سیگمنٹ پہ بات کر رہا تھا کہ افغانستان ہمیشہ پاکستان سے گلے کر رہے ہیں, تو پاکستان تو چلو بھیج رہے دہشت گرد, تو یہ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ باؤنڈری پہ اس کو کیوں نہیں روکتے؟ امریکہ ایک ڈرون سے ایک آدمی کو مارتا ہے اور ایک ٹینکر بروت بھرے ہوئے ٹینکر لے کر جا کر اور اس کی عوام کے بیچ میں دھماکہ کر کے کیا یہ امریکی ان کو مہیا نہیں کرتے, وہی مدد نہیں کرتے کیا؟
میرا خیال ہے آپ بالکل دوسری طرف نکل گئے. مالکنڈ سے ہمیں دلاور نے کال کیا ہے.
السلام علیکم میڈم. ہم بات کر رہا ہوں مالکنڈ سے.
جی جی
میں چینی جوڑے کے قتل میں پر اتنا افسوس کرتا ہوں اور اتنا پریشان ہوں, میں کہتا ہوں کہ میرا سکا بھائی اور بہن قتل ہوئے ہیں, ملک کا بہت بڑا بدنامی ہوا ہے. میرا حکومت سے اپیل ہے کہ پارٹنروں کو یقینی سیکورٹی فراہم کر دے. شکریہ.
شکریہ. کوہاٹ سے کامیاب بنگش. جی کامیاب بنگش شاید ان کو آواز نہیں آ رہی ہے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی بات کیجیے.
کامیاب بنگش کوہاٹ سے عرض کر رہا ہوں. چین کا اکثر جی کا کردار ادا کرنے کی بہت بہتری ہے پاکستان اور افغانستان میں, لیکن ابھی جو حالات ہیں سعودی اور قطر کا جو معاملہ چل رہا ہے اس میں.
جی وہ ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے. آپ کے کال کرنے کا شکریہ. فاٹا سے گل زمین خان نے کال کیا ہے.
السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
یہ گوادر کا جو مسئلہ ہے خاص کر افغانستان جو انگلیاں اٹھا رہے ہیں دہشت گردی یا ہمارے طرف سے یا دوسرے ممالک ہے, یہ سارا جو پروگرام ہے یہ گوادر کے لیے ہے.
بالکل صحیح ہے اور ہم یہی سوال کرنا چاہیں گے میجر نظر حسین زمرد سے. میجر زمرد آپ کے علم میں ہے کہ پاکستانی فوج نے تو ایک باقاعدہ بڑی سیکیورٹی دی ہے جو چینی اہلکار ہیں ان کے لیے, غالباً کوئی 15,000 لوگوں کی فورس ہے, لیکن یہ بتائیے کہ جب چینی بڑی تعداد میں بلوچستان آئیں گے اور یہ قبائلی علاقوں میں یا کوئٹہ میں جائیں گے تو ان کا تحفظ کون کرے گا؟
ڈیفینیٹلی دیکھیں جب اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوں گی تو اس کا پورا لائحہ عمل آلریڈی آرمی کے مائنڈ میں ہے اور آرمی ان کی پروٹیکشن دے گی, کیونکہ جو بیسیکلی اگر روٹ کو آئیڈینٹیفائی کریں تو روٹ بڑا اسپیسیفائڈ ہے اور روٹ کو وہ ڈیفینیٹلی پروٹیکٹ کریں گے. ابھی تک وہاں کوئی ایسے میٹرلائز قسم کی ایکٹیویٹیز شروع نہیں ہوئی ہیں, تو آرمی کیونکہ اس میں فلی انوالو ہے اور انہوں نے پلان اپنا چارٹ آؤٹ کیا ہوا ہے اور ڈیفینیٹلی وہ سیکورٹی دیں گے. اور دوسرا سپلیمنٹ اگر آپ کو تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں سیکورٹی کے حساب سے, تو اس وقت جو فرنٹیئر کور بلوچستان ہے وہ دو حصوں میں ڈیوائڈ ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, ایک ایک ساؤتھ میں چلی گئی ہے اور ایک یہ کوئٹہ میں ہے. تو تربت میں باقاعدہ ان کا ایک پراپر ہیڈ کوارٹر بنا دیا گیا ہے جہاں ایک میجر جنرل بیٹھیں گے, اور اسی طرح انہوں نے کوئٹہ کو ڈیفینڈ کر دیا ہے, یہاں ایک میجر جنرل بیٹھے. تو اس لیے اگر آپ تھوڑا سا اس کو میٹیکولسلی دیکھیں تو آرمی اس پہ سائمنٹینیسلی کام کر رہی ہے اور اس کی پروٹیکشن دے گی.
اچھا,
تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور دونوں ملکوں کا سروائیول ہے. اور دوسری بات ہے کہ اس میں پاکستان کی عزت بھی ہے اور سوورنٹی کی بھی بات ہے. تو ڈیفینیٹلی آرمی نے جب اس کو ٹیک اوور کیا تو فلی انوالو ہو کے اس کی پروڈکشن کرے گی.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے بلوچستان میں دفاعی تجزیہ کار میجر نظر حسین زمرد. بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے تیسرے موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے سعودی عرب کا دورہ مکمل کر دیا اور پاکستان لوٹ گئے ہیں. یہاں سے ہمیں جوائن کیا ہے مسلم اسٹڈیز کے پروفیسر, بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, پروفیسر فیضان حق. اور کیونکہ پروفیسر فیضان, آپ ابھی کچھ دن ہوئے ہیں سعودی عرب سے لوٹ کر آئے ہیں, تو آپ ہمیں بہتر بتا سکتے ہیں کہ سعودی عرب کا یہ جو اس وقت موڈ ہے وہ کیا ہے, کیونکہ قطر سے انہوں نے اپنے سفارتی تعلقات تو منقطع کر دیے ہیں. بنیادی سوال آپ سے, اور میرا خیال ہے کہ بہت سارے کالرز جو ہیں وہ بھی یہ پوچھنا چاہیں گے, وہ یہ کہ اب جب نواز شریف سعودی عرب گئے تو آپ کے خیال میں سعودی عربیہ نے ان کو بلایا یا وہ اپنے طور پہ وہاں تشریف لے گئے؟
جی, سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. اس وقت یہ تو معلوم نہیں کہ نواز شریف جو ہیں وہ انویٹیشن پر گئے یا خود گئے, لیکن جو برادر ممالک ہوتے ہیں جیسے ترکی ہے, پاکستان ہے, سعودی عربیہ ہے, ایران ہے, یہ برادر ممالک اس طرح کہ وہ ایک ہمسائے ایک دوسرے کے ہمسائے میں رہتے ہیں, تو ان کی آپس میں جو ہیڈز آف اسٹیٹس ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو ٹاسک دیتے ہیں, ایک دوسرے کو یوز کرتے ہیں پیغام رسانی کے لیے اور پیغام پہنچانے کے لیے. اور اس میں تین ممالک جو ہیں ان کے بہت بڑے سٹیکس ہیں مڈل ایسٹ کی اسپلٹ میں. اس میں ایک ترکی ہے, کیونکہ ترکی ڈیوائڈ ہو, ترکی کے سعودی عرب سے بہت اچھے تعلقات ہیں, ترکی کے ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں, اتنے اچھے نہیں جتنی سعودی عرب کے ساتھ ہیں, مگر بہرحال اچھے تعلقات ہیں, اور ان کے قطر کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں. اور جو دوسرا جو ملک ہے اس میں جو کہ بہت زیادہ متاثر ہو سکتا ہے ترکی کے علاوہ, وہ پاکستان ہے, کیونکہ پاکستان کے بھی ان تین ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں. ایران کے ساتھ اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے سعودی عرب کے ساتھ ہیں, مگر بہرحال ایران کے ساتھ بہت سے تعلقات جو ہیں ان کو نارملائز کر لیا گیا ہے. اور جو تیسرا ملک ہے اس سلسلے میں جو سارے میں ہمیں نظر آتا ہے انوالو, وہ ہے امریکہ. اس لیے کہ امریکہ کے بیسز قطر میں ہیں, ان کے بیسز سعودی عرب میں بھی ہیں, اور وہ ان کے تمام ریاستوں سے تعلقات ہیں. تو ان تین ممالک کی کوششیں جو ہیں وہ ایسی ہوں گی کہ اس چیز کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈی ایسکلیٹ کیا جائے. اس وقت جو سب سے زیادہ کسی بھی انٹرنیشنل کانفلکٹ میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے ڈی ایسکلیشن, یعنی کہ جو شدت ہے کانفلکٹ کی, جو ٹکراؤ ہے اس کی شدت میں کمی لانا, اور یہ سب سے پہلا ہے. اور اس سلسلے میں نواز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہیں پاکستان کے, اور اردوان صاحب جو کہ صدر ہیں اس کے ترکی کے, وہ ان کی یہ کوششیں ہوں گی کہ کسی طرح کوئی رابطے اور کوئی راستے نکالے جائیں, کیونکہ پاکستان جو ہے اس کو وہ بھی ڈیوائڈ ہو جاتا ہے اپنے انٹرسٹ میں, اور کیونکہ آلریڈی یہ ڈویژن موجود ہے ایک سعودی عرب اور ایران کی, اور اس کو اگر اور زیادہ ڈیوائڈ کر دیا جائے تو اس سے سب لوگوں کو نقصان ہونے کا شدت سے خطرہ ہے.
پروفیسر فیضان, آپ نے ڈی ایسکیلیشن کی بات کی, لیکن ترکی کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ کیونکہ ترکی کے اپنے بیسز ہیں قطر میں, لہٰذا انہوں نے یہ طے کر دیا کہ وہاں فوجیں بھیجی جائیں. ایسے میں تو اس تنازع کی شدت میں اضافہ ہوگا نہ کہ کمی.
جی, اصل میں ایک ڈی ایسکلیشن کا ایک اور جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک طرف کا حصہ بہت زیادہ کمزور ہو یا کمزوری ہو تو پھر ڈی ایسکلیشن کے لیے موٹیوز نہیں ہوتے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ دونوں طرف قوت کا ایسا اظہار ہو کہ ہر کوئی یہ سمجھے کہ میرا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے یہ سٹینڈ لینے سے, تاکہ ان کو کسی قسم کا انسینٹیو مل سکے, کسی قسم کی ان کو انکریجمنٹ مل سکے کہ وہ ڈی ایسکلیشن یا کانفلکٹ کو ختم کرنے کی طرف جائیں. اگر مجھے یہ پتا ہو کہ میرا بھی اتنا ہی نقصان ہوگا جتنا آپ کا ہوگا یا اس کے برابر برابر ہوگا, تو میں زیادہ سیریسلی کوشش کروں گا کہ میری آپ سے دوستی ہو. لیکن اگر مجھے ہو کہ میرا آپ کا نقصان بہت زیادہ ہوگا اور میرا بہت کم ہوگا, تو ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو سیریسلی سنجیدگی سے آپ کی طرف نہ بڑھوں, اپنے دوستی کے قدم نہ اٹھاؤں. تو یہ جو اسٹرینتھ کا ڈسپلے ہے یا اس کی جو سٹینڈ آف ہے, یہ بھی ایک ڈی ایسکلیشن کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے. اور میرے خیال میں مجھے امید ہے کہ بہتر جو ججمنٹ ہے وہ آئے گی دونوں طرف سے. ایک بات جو میں نے محسوس کی ہے سعودی عرب میں جب میں تھا اور جب میں نے کچھ لوگوں سے بات کی, خاص کر ینگ لوگوں سے جو میری بات ہوئی, وہ سٹیٹس کو سے اب تنگ سے آ چکے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کوئی چینج آئے, چاہے ادھر آئے یا ادھر آئے, وہ لوگ چینج دیکھنا چاہتے ہیں. اور وہ بہت وریڈ ہیں سعودی عرب کے مستقبل کے بارے میں کہ سعودی عرب جو ہے وہ سعودی عرب کو ایک ایسا ترقی یافتہ ملک دیکھ سکتے ہیں جو کہ دوسرے جو ممالک ہیں خطے کے ان کے ساتھ مقابلہ کر سکے اور ان سے کسی طرح بھی کم تر نہ ہو. اور یہ کام جو ہے, اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب میں جو ابھی جو ڈیسیجن یا فیصلے کیے جا رہے ہیں لیڈرشپ کے لیول پہ, وہ اس سلسلے میں بہت پازیٹو ہیں. تو وہ نہیں چاہیں گے کہ وہ اپنے آپ کو ڈی ریل کریں اس پروسیس سے. میرے خیال میں اس کی کوئی صورتحال نکل آئے گی.
اچھا, آپ کے علم میں ہیں کہ جو اس وقت مشرق وسطی میں جو دو بڑے ممالک ہیں جن کے درمیان یہ تنازع ہے, سعودی عرب اور ایران, اور ایران نے تو قطر کی بھی حمایت کی ہے جس سے جو مشرق وسطی کی ڈویژن ہے وہ اور زیادہ بڑھ گئی ہے. دیگر آپ کے علم میں یہ بھی ہے کہ ایران نے پاکستان سے کہا ہے کہ جنرل راحیل شریف مسلم نیٹو کی سربراہی نہ کریں یا کم از کم ان کے تحفظات کو جو ہیں وہ مد نظر رکھیں. اب جبکہ یہ مسئلہ اتنا ابھر کر آیا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جنرل شریف نیٹو کی سربراہی جاری رکھیں گے؟
دیکھیے, جو یہ تو جنرل راحیل خود اپنا فیصلہ بہتر کر سکتے ہیں, لیکن میرا جہاں تک خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ایک جوائنٹ ڈیفنس جو ہے ایک متحد دفاع کے لیے اکٹھے ہو کر ہم کوشش کریں کہ دہشت گردی کا فیصلہ کن مار کا لڑا جا سکے اور ان کو شکست دی جا سکے, یہ ایک اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے, چاہے جتنی بھی علامتی ڈیولپمنٹ, اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے خاص کر مسلمان دنیا کے لیے اور مڈل ایسٹ کے لیے, کہ ایسی پہلے ڈیولپمنٹ ہوئی نہیں. کیونکہ پہلی دفعہ یہ سب لوگ اکٹھے ہوں گے اور اس دفعہ کیونکہ پچھلی دفعہ جب اسلامک سمٹ ہوئی تھی 1974 میں, جس سے بہت ہی امیدیں وابستہ تھیں, اور اس کے اس میں اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے بڑا کام کیا اسلامک ممالک میں, اور ایک دو لوگ سمجھتے ہیں کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز یا کانفرنس جو ہے وہ اتنا کام نہیں کرتی, مگر وہ بیک گراؤنڈ میں بہت سے کام کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہے جس کو کہ جس کو کہتے ہیں کہ وہ ہندی کا لفظ ہے آشیرواد, جس کو ویسٹ اور امریکہ کا بھی آشیرواد حاصل ہے. اور یہ ایک ایسا موقع ہے جو کہ یہ ممالک کسی صورت میں گنوانا نہیں چاہیے. ہاں البتہ جو ممالک جیسے ترکی ہے, پاکستان ہے, ان ممالک کو اپنی اپنی اسٹرینتھ کو استعمال کر کے سعودی عرب اور دوسروں کے باور کروانا چاہیے کہ ایران کو یا تو مبصر کے طور پہ شامل کریں, یا ایران کو ایسی ریپرزنٹیشن ایران کی ضرور ہو تاکہ ان کے تحفظات جو ہیں ان کو کسی حد تک ایڈریس کیا جا سکے. میں بالکل بھی سجیسٹ نہیں کروں گا کہ اس کو ختم کر دیا جائے کیونکہ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی, لیکن اس کے لیے ایران کو ایونچولی کانفیڈنس میں لینا بہت ضروری ہے, کیونکہ ایران ایک اسلامی ملک ہے, وہ ایک یہاں کی طاقت ہے, اور ایک وہ ملک ہے جس کے مستقبل کے بغیر باقیوں کا مستقبل بھی خطرے میں ہے.
ہم کچھ کالرز کو لیتے ہیں بہت مختصر. دیر سے لیاقت الملک کچھ کہنا چاہتے ہیں اس موضوع پہ.
فیضان صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اس کے بارے میں تو کافی ساری ہم نے آپ کو سنا بھی ہے کہ اگر یہ 39 ممالک کا جو اسلامی اتحاد افواج کا بن رہا ہے, اگر ایران شامل نہ ہو اور اس میں بحرین وغیرہ یہ شامل نہ ہو تو اس کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں, امن کی جگہ یا فساد پھیلائیں گے. لیکن نظام صاحب مجھے یہ بتائے کہ جو ٹرمپ صاحب سعودی عرب آئے اور اس کے فوراً بعد مصر, سعودی عرب, امارات اور دوسرے ممالک بحرین نے قطر کے خلاف جو پابندیاں لگائی, اس کی وہ بنیاد کیا ہے؟ یہ کہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ یہ الجزیرہ کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ ان کے خلاف جو خبریں نشر کرتی ہیں ان کی, جن کی دوسرا جو ہے وہ فنڈنگ کرتا ہے داعش کو, تو اس بارے کو ذرا کلیئر کریں, ہمارا ذہن اس بارے میں کلیئر نہیں.
بڑا اچھا سوال پوچھا. اور اگزی ایجنسی سے تاج ولی خان.
جناب
جی جی بات کیجیے.
ہلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ہلو, میں ادھر سعودی عرب نے قطر سے تعلقات منقطع کیے ہوئے, ادھر ایران نے قطر نے اپنے مراسم بڑھائے ہیں, تو کیا ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں مزید نہیں بگڑیں گے؟ فیضان صاحب سے میرا یہ سوال ہے.
السلام. اور اٹک سے غلام خان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
جی میڈم السلام علیکم. جی
وعلیکم السلام.
ہلو
جی جی بات کیجیے.
ہلو
بات کیجیے غلام خان.
جی جی میڈم, بات یہ ہے کہ ترکی کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ترکی نے تو یہ قطر میں کوئی فوجی بھی بھیجنے کا عندیہ دے دیا تھا, اور حالات آپ کو پتہ ہے کہ کون سب جب فوجی آئے تو اس سے پہلے انہوں نے کردوں کے حوالے سے انہیں کافی ایڈ دینے کی کوشش کی تھی, تو ترکی تو اس سے ناراض ہے. اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ اس کو بھی راضی کیا جائے تاکہ یہ سارا معاملہ کسی حد تک ٹھیک ہو جائے.
شکریہ. گل میر کچھ کہنا چاہتے ہیں لنڈی کوٹل سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دراصل یہ سعودی کا موجودہ بادشاہ اسرائیل اور امریکی ایجنڈے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے سرگرم ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ 42 رکنی اتحادی گروپ یہ بھی وسیع اسرائیل, گریٹر اسرائیل کو بنانے کے لیے سرگرم عمل ہے. شکریہ.
شکریہ. ایک اور کالر ہیں کوئٹا سے. جی اپنا نام بتائیں اور کیا کہنا چاہیں گے.
ہلو السلام علیکم میڈم, میں فرید بول رہا ہوں کوئٹا سے. تو اس کے بارے میں کچھ یوں کہنا چاہوں گا کہ ایران اور سعودی کے بارے میں خاص جو متنازع پوائنٹ ہے, بات تو درمیان میں اور چل رہی ہے لیکن خاص پوائنٹ جو ہے اس کو.
اچھا آپ کی آواز کٹ گئی. اور گلفام نے کال کیا ہے اورگزئی ایجنسی سے.
میڈم السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم بات یہ ہے نا کہ ایران اور ترکی کا دونوں کا ایک نرم جیسا پالیسی ہے نا, جو بہت کم تر لوگ اس کو جانتے ہیں نا, دور سے تو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے, جہاں جو کچھ دیکھے گا تو اس کو زیادہ پتہ چلتا ہے نا. تو یہ حصہ حصہ متحدہ عرب امارات جو ہے نا وہ بھی دیکھو کچھ دنوں میں ہتھیار ڈالے گا, وہ بھی ایران کی طرف چلا جائے گا, اور سعودیہ کے لیے بہت پریشانی کا سبب بننے والے. خدا حافظ.
پروفیسر فیضان, سوالات تو بے تحاشا تھے اور ظاہر ہے ہر ایک کا تو آپ جواب نہیں دے سکتے, ہمارے پاس وقت بھی کم ہے, لیکن بنیادی طور پہ امریکی پالیسی پر روشنی ڈالیں کہ اس وقت سعودی اور قطر کے درمیان جو جھگڑا ہے اس پر امریکہ کا کیا نقطہ نظر ہے.
جی, آپ کی وساطت سے دو باتیں میں چاہوں گا کہ کلیئر کر دوں اپنے دوستوں کے لیے جنہوں نے کال کیا ہے, اور اس کے بعد میں سوال کا بھی جواب دیتا ہوں. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے بھائی کہہ رہے تھے ایران اور سعودی عرب کے بارے میں کہ ممالک جو ہوتے ہیں ان کے مفادات ہوتے ہیں, کوئی پرماننٹ آپ کا ملک دوست یا نہیں ہوتا یا دشمن نہیں ہوتا, یہ بات ہمیں ذہن میں بابر کر لینی چاہیے. یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ایسا وقت آئے کہ سعودی عرب اور ایران مل کے جو ہے وہ ایک اسٹریٹجی بنا رہے ہوں مڈل ایسٹ کی, کیونکہ تو کہ اب سعودی عرب جو ہے وہ اس کے انٹرسٹ اور اسرائیل کے انٹرسٹ مل گئے ہیں یا اسرائیل کو ایران کے انٹرسٹ مل گئے ہیں, یہ ایسا ہوتا رہتا ہے قوموں کی زندگی میں. تو یہ بات تو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کوئی مقدس گائے یہاں پر نہیں ہے, نہ سعودی عرب مقدس گائے ہے نہ ایران مقدس گائے ہے. ہر ایک قوم اور ہر ایک ملک اپنے اپنے مفادات کو دیکھتا ہے اور پاکستان کو اپنے مفادات دیکھنے چاہیے, پہلی بات تو یہ. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو امریکہ کا جو رول ہے, جو ہمارے بھائی صاحب نے بھی یہ بات کہی پہلے, کہ وہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پر گئے اور ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا. سعودی عرب نے بہت سی چیزیں پہلے سے پلان کی ہوئی تھیں. ان کا یہ جب ممالک ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کو جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں ان کو جب بلاتے ہیں تو ان کا جو اس کے اس وزٹ سے جو مومنٹم پیدا ہوتا ہے اس کی آؤٹ کمز پہلے سے ہی ڈیفائن کر لی جاتی ہیں, پہلے سے ہی ان کو سوچا جا چکا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جو مومنٹم اور جو انرجی ملے گی اس کو ہم نے کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے. تو سعودی عرب کے یہ جو سٹیپس ہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ ڈونلڈ ٹرمپ گئے انہوں نے سوئچ آن کر دیا اور سب کچھ ہو گیا, ایسی بات نہیں ہے. سعودی عرب ایک میچیور ملک ہے, ان کی ایک میچیور خارجہ پالیسی ہے اور اس کو وہ بڑے ریلنٹلیسلی پرسو کرتے ہیں. تو یہ بات وہ اور بہت سمارٹ لوگ ہیں وہ اس لحاظ سے, اور انہوں نے بڑی کامیاب چال چلی ہے کیونکہ ایران جیسے میں نے کہا کہ کوئی مقدس گائے نہیں ہے, ایران کا جو بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے مڈل ایسٹ کا وہ یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے انہوں ایران نے یہ کہا کہ ہمارا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے تو ہم سعودی عرب سے دوستی کریں گے, بلکہ انہوں نے سعودی عرب کے تمام مفادات کو جہاں جہاں نقصان پہنچا سکتے تھے انہوں نے پہنچایا ہے. اور سعودی عرب جو ہے وہ سکور کر رہا ہے, جس طرح ہم انڈیا کے ساتھ سکور کیپنگ کرتے ہیں وہ بھی اپنا سکور رکھ رہے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو اور جو امریکہ جو ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ ایران کا جو بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے مڈل ایسٹ میں اس کو کسی طرح کم کیا جائے, کیونکہ ایران اور اس کی بیک گورنمنٹ جو ہے بشار الاسد کی رشیا سے جو بیکنگ ان کو مل رہی ہے وہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے. وہ کسی طرح بھی ٹیبل پہ آنے پہ تیار نہیں ہے, وہ کہتے ہیں ہم ہیں تو سب کچھ ہے. اب اگر جب تک ہم ایران کی جو طاقت ہے یا اثر و رسوخ ہے اس کو سعودی عرب مڈل ایسٹ میں چیک نہیں کرتا تو وہ ایران کے پاس کوئی موٹیو یا انسینٹیو نہیں ہوتا کہ وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرے, کچھ لینے اور دینے کی بات کرے. تو اس لحاظ سے یہ جو سعودی عرب کا سٹینس ہے وہ اس لیے ہے کہ ایران نے ریلنٹلیسلی اپنا سور سوک اڑایا ہے, یمن میں, عراق میں, شام میں, لبنان میں, اور اس وقت اگر دیکھا جائے, اگر ہم نقشہ دیکھیں مڈل ایسٹ کا تو سعودی عرب کے ارد گرد لگتا ہے کہ ایک گھیرا بن رہا ہے. اور اگر سعودی عرب سپوز کے پاکستان ہوتا ہے, پاکستان ہم وریڈ ہوتے ہیں, ہم اس بات سوچتے ہیں کہ بھی افغانستان میں بھی انڈیا آ گیا, ادھر بھی انڈیا, ادھر بھی انڈیا, ہم سکویز ہو جائیں گے, ہمیں کچھ کرنا چاہیے اس کے بارے میں. تو یہی سوچ جو ہے وہ وہاں پر, جس کی وجہ سے سعودی عرب نے یہ اسٹریٹجی چلی ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ اسٹریٹجی جو ہے یہ کانفلکٹ تک نہیں جائے گی, کیونکہ نہ ایران افورڈ کر سکتا ہے یہ کانفلکٹ, نہ سعودی عرب اس کو لانگ ٹرم افورڈ کر سکتا ہے. ایران کے پاس ایک ترک کا پتا ہے اور وہ ہے جو خلیج گلف یا خلیج وہ عرب ہے جس کو خلیج فارس بھی کہتے ہیں, ڈیپینڈ کہ آپ کس سے بات کرتے ہیں. اس کے منہ پر جو آئی تھنک میں یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اس آب نائی کی, اس بندرگاہ کی, ایران جو ہے وہ اس کو چاہے تو اس کو بلاک کر سکتا ہے. اور یہ وہ ترک کا پتا ہے جس کی وجہ سے امریکہ نے تمام دشمنی کے باوجود ایران سے بہت سے بیک چینل ڈپلومیسی جو ہے وہ اوپن رکھی ہے, اور میرا خیال میں ایک بیلنس کریٹ کرنا چاہتا ہے سعودی عربیہ مڈل ایسٹ میں, تاکہ ایران کی جو بڑھتی ہوئی قوت اور اثر و رسوخ ہے اس کو بلاک کیا جا سکے یا اس کے خلاف کھڑا ہوا جا سکے.
بالکل, بہت شکریہ. اس سیگمنٹ کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہے بفلو اسٹیٹ یونیورسٹی میں مسلم اسٹڈیز کے پروفیسر فیضان حق. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے.
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع امریکہ کے لیے بہت اہم ہے اور اس وجہ سے دنیا کے لیے بھی اہم ہے, کیونکہ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ منتخب ہو کر آئے ہیں, یہاں امریکہ کی خفیہ ادارے کہہ رہے ہیں کہ 2016 کے انتخابات روس کی طرف سے ہیک ہوئے تھے, اور یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کے روس کے ساتھ گہرے تعلقات رہے ہیں. اس سلسلے میں بہت ساری تحقیقات ہو رہی ہیں, لیکن آج ایک اہم بریفنگ ہوگی جس میں اٹارنی جنرل جیف سیشنز گواہی دیں گے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں کاؤنسل آف امریکن اسلامک ریلیشنز کی سین اینٹونیو ٹیکسس میں صدر سروت حسین, جو کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی حامی ہیں, اور ہمارے ساتھ ہیں ریپبلکن پارٹی کے حامی عدیل شاہ, جو یہاں میریلینڈ میں ہوتے ہیں. سروت حسین سے ابتدا کرتے ہیں. سروت صاحبہ, آپ کے علم میں ہے کہ اٹارنی جنرل جیف سیشنز آج 2:30 بجے اپنی گواہی دیں گے. کہا یہ جا رہا ہے اخبارات میں کہ سیشنز نے پورا سچ نہیں بولا کہ اپریل 2016 میں وہ روس کے ایک سفیر سے ملے تھے. اگر آج پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا تو اس کے کیا اثرات پڑیں گے؟
اگر یہ پتا چلتا ہے انہوں نے جھوٹ بولا تو ایک دوسری اور ایک ہیئرنگ شروع ہو جائے گی اس کے بعد. اس وقت آج کی ہیئرنگ میں تو بس یہ پتا کرنا ہے کہ سیشن کا کتنا انوالومنٹ تھا ٹرمپ کے الیکٹ ہونے میں, ان کے پورے کیمپین میں, اور پھر اس کے بعد سے اتنے سارے ان آنسرڈ کوسچنز جو ہیں قومی اور ایف بی آئی انویسٹیگیشن کے, وہ ہم لوگوں کو پتا کرنا ہے. مگر لگ رہا ہے کہ اس میں اور جا کے نئی باتیں نکلیں گی, کیونکہ آبویسلی جتنے بھی آج تک ہیئرنگز ہوئی ہیں نا, اس کے اندر کچھ نہ کچھ نیا نکلتا ہی چلا گیا ہے. تو اب یہ دیکھنا, یہ بہت انٹرسٹنگ معاملہ ہو گیا ہے, اور ساتھ ساتھ اٹ از ویری ہائی اسٹیک سیشن کے لیے, کیونکہ اب تک انہوں نے بڑا لو پروفائل رکھا تھا, اور سینٹرل فگر ابھی تک بنے نہیں تھے. یہ وائٹ ہاؤس کا جو اسکینڈل تھا اوور رشیا اور فائرنگ قومی کو فائر کرنے میں, تو اب بہت سی باتیں کھلیں گی. اس میں مجھے یقین ہے کہ ان کو بھی بڑا کنسرن ہوگا اس بات کا.
عدیل شاہ صاحب, آپ بتائیے, آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو جیف سیشنز کی ہیئرنگ ہو رہی ہے, یہ ایف بی آئی کے سربراہ جیمز کومی نے جو گواہی دی تھی اس کے بعد سے یہ شروع ہو گئی ہے. آپ کے خیال میں ٹرمپ کے لیے کتنی بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے ایف بی آئی کے سربراہ کو ہٹا دیا, کیونکہ ظاہر ہے شک و شبہات پیدا ہوئے کہ وہ کچھ چھپا رہے تھے؟
اگر آپ ہائن سائٹ میں دیکھیں گے تو ایسا آپ کو لگے گا, مگر دیکھ, پریزیڈنٹ کی اپنی ایک اتھارٹی ہے, اس نے اتھارٹی کو ایکسرسائز کیا, ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کو فائر کیا. اگر اس کے فائرنگ میں کوئی چیز الیگل ہے تو پھر تو کوشچن ٹھیک ہے, اور اگر فائر کرنے میں کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے اور اس نے اپنی ایکسرسائز اتھارٹی کو صحیح ایکسرسائز کیا ہوا ہے, آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ چیز بہت زیادہ کوئی ان کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتی ہے.
آپ کے علم میں ہے کہ کچھ باتیں ابھی بھی چل رہی ہیں کہ ایک آزاد تحقیقات کرنے والے سابق ایف بی آئی کے سربراہ مولر کو بھی شاید ڈونلڈ ٹرمپ کی سرکار نکالنے کی بات کر رہی ہے. اگر انہوں نے ایسا کیا, آپ کے خیال میں اس کا کیا اثر ہوگا؟
دیکھیں, اس کے سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ اسپیکولیشن ہے, اب اس کے بارے میں کوئی چیز واضح نہیں ہوئی ہے, لیکن میرا اپنا اندازہ ہے کہ اگر انہوں نے ان کو تحقیقات کرنے سے روکا تو اس کا وہ بیس یہ بنائیں گے کہ سو فار کوئی بات ایسی نہیں آئی ہے سامنے ہیئرنگ کے اندر جو کوئی بڑے چیز کو کانسٹیٹیوٹ کر رہی ہو, تو اس لیے
اتنی لمبی ایکسرسائز کرنا ہو سکتا ہے وہ اس کو مناسب نہیں سمجھے. If that's the story, then he can probably terminate him. اگر نہیں ہے تو he will let it go through the whole process.
سروت حسین صاحب آپ بتائیے کہ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں ظاہر ہے میڈیا ایک کے بعد دوسرے اسکینڈل کو اٹھائے ہوئے ہیں, یہ کسی بھی صدر کے لیے کتنا غیر معمولی ہے اور اس کے اثرات آپ کیا دیکھ رہے ہیں امریکہ کی سیاست پر؟
اچھا دیکھیے, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے میڈیا کو کچھ نہ کچھ کہیں مل رہا ہے تو وہ اٹھا رہا ہے. یہ ہم میڈیا پہ الزام نہیں دے سکتے کہ بغیر کسی پرپس کے وہ ایسے ڈونلڈ ٹرمپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے شروع سے اتنا جھوٹ بولا ہے, اتنا وہ مائنورٹیز کے پیچھے پڑے رہے ہیں. ان کے ساری اب دیکھیں انہی چند ایک سال ڈیڑھ سال کے ہسٹری میں انہوں نے کتنا کچھ ڈیمیج کیا ہے اور اب کنٹری پوری انہوں نے ڈیوائڈ کر دی. اب تو میڈیا تو بیچ ان کا تو ایک کام ہی ہے نا, میڈیا نے تو نیوز دینی ہی ہے. اگر ان کو اتنا کچھ جوس دیا جائے کہ لو بھیا یہ ہے اور ایک خبر ہے اور لے کے بھاگو تم, تو وہ تو بھاگیں گے. اس کے ساتھ میڈیا کو اس وقت نہیں کرنا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کو خود اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھنا چاہیے. اگر پہلے کبھی نہیں کیا کم از کم بندے اب تو کر لے.
عدیل شاہ صاحب آپ بتائیے, آج بھی جب جیف سیشنز گواہی دینے کے لیے آئیں گے 2:30 بجے امریکہ کے وقت کے مطابق, تو دن بھر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ٹویٹس کرتے رہے ہیں اور خاص طور پہ ڈیموکریٹک پارٹی کے جو اٹرنی جنرل تھیں ان کے خلاف باتیں کرتے رہے ہیں. یہ جو ٹویٹس کرنے کا جو معاملہ ہے یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے؟
میں ذاتی طور پہ ان کے اس بیہیویئر سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں ایز اے پریزیڈنٹ ان کو اپنے الفاظ کا استعمال, اپنی کمیونیکیشن ٹولز کا استعمال جو ہے وہ کم سے کم کرنا چاہیے. مگر ایسا بھی لگتا ہے کہ 63 ملین جو لوگوں نے ووٹ دیا ہے وہ ان کے اس چیز کو, اس بیہیویئر کو یا اس طریقے سے کمیونیکیٹ کرنے کو برا نہیں سمجھتے ہیں. So he's feeding, you know, he's dealing with his base basically.
سروت صاحبہ آپ کے علم میں ہے کہ یہاں پر امپیچمنٹ کا لفظ جو ہے وہ کئی دنوں سے گردش کر رہا ہے اور ٹرمپ کی اور جو واٹر گیٹ کے کا اسکینڈل تھا اس کے ساتھ مشابہت کی جا رہی ہے. آپ کے خیال میں 2018 سے پہلے کوئی اس طرح کا واقعہ ہو سکتا ہے؟
ہم لوگ کچھ اس طریقے سے پریڈکٹ تو نہیں کر سکتے, ظاہر ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن جس قسم سے یہ ہیئرنگز چل رہی ہیں, جیسے معاملے چل رہے ہیں, جیسے ٹرمپ کے ریئیکشنز ہیں, کوئی بھی تو چیز اس کی طرف نہیں جا رہی نا کہ ان کو سیو کر سکے. تو لگتا تو یہی ہے کہ بات پہ بات جھوٹ بھائی سامنے آئے اور جو بھی ٹوٹل سچ ہے سامنے پبلک کو ایڈریس کر کے کہیں, بجائے وہ اور پبلک تک کیسے پہنچ سکتے ہیں, آبویسلی تھرو دا میڈیا. بجائے اس کے وہ ٹویٹس کر رہے ہیں, اپنے بچپن کی حرکتیں ہیں یہ کیا ہیں سمجھ نہیں آ رہا. یہ پریزیڈینشیل چیز نہیں ہے کہ کوئی دنیا کا پریزیڈنٹ اس طرح نہیں کرتا. کہ یہ میڈیا وغیرہ پہ جو الزام ہے وہ پہلے بھی دوسرے پریزیڈنٹس کے ساتھ میڈیا کا وہ تھا, اتنا کبھی نہیں تھا. ڈونلڈ ٹرمپ کو خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا, ورنہ تو یہ لگتا تو یہی ہے کہ امپیچمنٹ کی طرف جا رہا ہے.
جی ہاں, کیونکہ آپ بھی جانتی ہیں کہ یہاں کے ادارے کتنے مضبوط ہیں اور آئے دن جو ہے لوگوں کو سچ بولنے پہ مجبور کرتے ہیں. جی, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہمارے ساتھ ہی کاؤنسل فار امریکن اسلامک ریلیشنز کی سین اینٹونیو ٹیکسس میں صدر سروت حسین اور ان کے ساتھ تھے ریپبلکن پارٹی کے حامی عدیل شاہ جو میریلینڈ میں ہوتے ہیں. بہت شکریہ. اور
بہت شکریہ.
اس پروگرام کے انجینئر تھے چینگ, پروڈیوسر شہناز نفیس. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.